الله الرحمن الرحيم.
فرمایا اتاترک نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا. اتاترک نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا. فرمایا کمال اتاترک نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا، شاید ہی کسی نے اسلامی تاریخ میں اتنا نقصان پہنچایا. وہ سمجھتا تھا کہ اسلام کا دور اب ختم ہو گیا. عام طور پہ جن لوگوں کی مغربی نظام تعلیم اور مغربی نظام تعلیم مغربی ماحول میں تربیت ہوتی ہے، وہ اسلام کے معاملے میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. عام طور جو مغربی نظام تعلیم اور مغربی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، وہ اسلام کے معاملے میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. وہ مغربی تہذیب میں اپنی عزت سمجھتے ہیں. غیر محسوس انداز میں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ ٹوپی پہنتے ہوئے فخر محسوس نہیں کریں گے، کیپ پہنتے ہوئے فخر محسوس کریں گے. وہ کپڑے پہنتے ہوئے اس ماحول میں فخر محسوس نہیں کریں گے، وہ ٹروزر پہننے میں خوشی محسوس کریں گے. غیر محسوس انداز میں، اور ان کا یہ ذہن بنتا ہے کہ اسلام کو اب بدلنا چاہیے، اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے. وہ جو پہلے والا اسلام ہے وہ اس دور میں قابل عمل نہیں، اس میں رہ کر ترقی نہیں ہو سکتی. دنیا کہاں سے پہنچ کے پہنچ گئی، وہ پرانی باتیں بیٹھی ہوئی. تو غیر محسوس انداز میں آدمی اسلامی تہذیب کے معاملے میں، اسلامی معاشرت کے معاملے میں، اسلام کے ضابطوں کے احساس کمزوری کے شکار ہوئے. یہ بڑی بیماری ہے. جو قومیں اپنی نظریات کے معاملے میں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ غلام رہتی ہیں. ان کے نزدیک ان کے آقا ہی ہیروز ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جس قوم کو اپنی تہذیب اور اپنی اقدار پر فخر ہو، وہ قومیں قیادت کیا کرتی، وہ انسانوں کو لیڈ کیا کرتی. تو عام طور پہ جو بیچارے مغربی ماحول میں پرورش پاتے ہیں اور مغربی نظام تعلیم کے تحت ان کی زندگی گزرتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. تو اتاترک میں اس طبقے کا امام تھا، اتاترک اس معاملے میں اس طبقے کا امام تھا. انتہائی احساس کمتری کا شکار وہ کہتا تھا کہ یہ دور اسلام کا دور نہیں ہے، اسلام کا دور ختم ہو گیا. فرمایا کمال اتاترک نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا، شاید ہی کسی نے اسلامی تاریخ میں اتنا نقصان پہنچایا. وہ سمجھتا تھا کہ اسلام کا دور اب ختم ہو گیا. ترکی کو اگر ترقی کرنا ہے تو اسے کسی ترقی یافتہ یورپین ملک کے دوش بدوش چلنا ہوگا. یہ آج کا ہر نوجوان یہی کہتا. ہر نوجوان یہی کہتا، اگر ترقی کرنی ہے تو یہ ان کو دیکھو نا، اور ان کے قدم بقدم چلو. اسلامی دنیا کا عام حکمران بھی یہی کہتا ہے، عوام بھی جو بیچاری اس ماحول میں پڑتی ہے، اس ماحول میں رہتی ہے، اس کی سوچ بھی یہی. سوچیے، یہ احساس کمتری ہے، اور اس احساس کمتری کی وجہ اس ماحول کی پرورش اور اس ماحول کا نظام تعلیم، دونوں چیزیں مل جائیں تو آدمی کے اندر یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. یہ روگ پیدا ہوتا ہے. وہ کہا کرتا تھا کہ اب اسلام کا دور ختم ہو گیا، ترکی کو اگر ترقی کرنا ہے تو اسے کسی ترقی یافتہ یورپین ملک کے دوش بدوش چلنا ہوگا، جو مغربی تہذیب کو پوری طرح اپنائی ہوئی ہو. اس نے ہزاروں علماء کو قتل کیا، اور اس نے وہ قتل بڑے اخلاص سے کیا. یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ ترکی کے دشمن ہے، یہ ترکی کو پسماندہ دور میں لے جانا چاہتے ہیں. بظاہر وہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری اور خلوص کے ساتھ علماء کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اور آج بھی اسلامی دنیا میں یہی ہے. جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے. تو کمال اتاترک نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا، شاید ہی کسی نے اسلامی تاریخ میں اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہو. کمال اتاترک سمجھتا تھا کہ اسلام کا دور اب ختم ہو گیا، ترکی کو اگر ترقی کرنا ہے تو اسے کسی ترقی یافتہ یورپین ملک کے دوش بدوش چلنا چاہیے، جو مغربی تہذیب کو پوری طرح اپنائی ہوئی ہو. اس نے ہزاروں علماء کو قتل کیا، اور وہاں لوگوں کو بتایا کہ 55,000 علماء کو اس نے قتل کیا اور پھانسی بھی چڑھایا. 55,000 اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے سونے کی دکان پہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے اس کے چوکیدار کو قابو کیا جاتا ہے. دین پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس دین کے جو چوکیدار علماء ہیں ان کو قابو کیا جاتا ہے. قابو کرنے کے طریقے تین ہیں. سب سے پہلے آسان قابو کرنے کا طریقہ یہ جس میں خطرات کم ہیں، وہ کیا ہے کہ اسے خرید لیا جائے، اسے کوئی لالچ دے دی جائے. اسے اچھے معیار زندگی کا عادی بنا دیا جائے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس کو قابو کرنے کا. اور اگر وہ اس کے کام نہ آئے، قابو میں نہ آئے، تو پھر دوسرا راستہ ہوتا ہے اسے بدنام کرنے کا، کہ کس طرح اس کو معاشرے میں غیر مؤثر بنایا جائے. ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ، میڈیا، چھچورے سب اس کے پیچھے لگا دی جاتے، بدنام کر دو اسے. یہی حال علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہی حال مخلص ملک کے حکمرانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بدنام کر دو. اور اگر دوسری بات سے بھی قابو بات نہ بنے، پھر تیسری صورت، قتل کر دو. لیکن یہ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. سب سے پہلا راستہ آسان، پہلے والا راستہ. تو اتاترک نے 55,000 علماء کو قتل کیا ترکی میں، اسلام کا بیج ختم کرنے کے لیے، کیونکہ سونے کی دکان پہ اس وقت ڈاکہ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ آپ چوکیدار کو قابو نہ کریں. دین کو اس وقت تک نہیں مٹایا جا سکتا جب دین کا چوکیدار جو علماء ہیں ان کو نہ ختم کیا جائے. تو یا تو ان کو لالچی بنا کر خرید لیا جائے، یا انہیں معاشرے کے اندر غیر مؤثر بنا دیا جائے، یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے. پورے پاکستان میں آپ حیران ہوں گے، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مؤثر علماء کراچی میں ہوتے ہیں، سب سے مؤثر. اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ شہادتیں پاکستان میں کراچی میں ہوئی ہیں. کے پی کے میں، بلوچستان میں جو دین ہے نا، وہ قبائلی دین ہے، رواجی دین ہے، ٹھیک ہے، وہ خاندانی چلا آ رہا ہے، وہ علماء کی صحبت کا دین نہیں ہے، وہ بہت کم ہے. لیکن کراچی میں جو دین ہوتا ہے وہ علماء کی صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس شعور کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کا مسلمان سب سے زیادہ دین پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، شعوری ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ مؤثر تعلیمی دینی ادارے اور سب سے زیادہ مؤثر علماء کراچی میں، شہادتیں بھی سب سے زیادہ یہی ہوئی. اگر دین مٹانا ہے تو اس چوکیدار کو راستے سے ہٹانا ہوگا. تو کمال اتاترک نے ترکی سے جب دین مٹانا چاہا تو 55,000 علماء کو اس نے قتل کیا. اس لیے گہرے عادت فرما رہے اتاترک نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا، اور وہ احساس کمتری کا شکار تھا کہ آج کا دور اسلام کا دور نہیں. آج بھی عورتیں بالکل بے پردہ ہیں، مگر عوام میں دینی بیداری کے آثار ہیں. رسم خط پر اتاترک نے جو پابندی عائد کی تھی اس کا اثر اب تک ہے. پورے ترکی میں کہیں بھی اللہ کا نام تک عربی رسم الخط میں نظر نہیں آتا. اس میں رسم الخط میں بدل دیا تھا تاکہ آنے والی نسل پوری اسلامی تعلیمات سے اور جو اسلامی ثقافت سے اور جو اسلام کا ایک بہت بڑا دینی خزانہ ہے اس سے بالکل فارغ ہو جائے. اب تو انگریز نے کیا کیا، اب تو اس نے زبان بدل دی، نہ اردو آئے گی نہ دین سمجھیں گے، نہ عربی آئے گی نہ دین سمجھیں گے، نہ فارسی آئے گی نہ دین سمجھیں گے. کیونکہ ایک زبان سے دوسری زبان میں دینی علوم کو منتقل کرنے میں وقت لگتا ہے. انگریزی میں آتے آتے وہ چیز آئے گی جو اردو میں آ چکی ہے، جو فارسی میں آ چکی ہے، جو عربی میں آ چکی ہے. اب زبان بدلی جا رہی ہے، اس نے رسم الخط ہی بدل دیا تھا، جان چھٹی اس نے یہ کیا تھا. اس تو دنیا کی آبادی اس وقت 2 کروڑ ہے اور پورے ترکی کی 60 کروڑ، اب تو بہت کم ہو گئی. تو کم طلباء سے فرمایا یاد رکھو ہمیشہ اپنے درخت سے پیوستہ رہو، اس سے الگ نہ ہو جاؤ. شاخ درخت سے الگ ہو جائے سوکھ جاتی ہے، سوکھ جاتی. اور جب تک درخت کے ساتھ لگی رہے تو اس پہ حالات موسم کے آتے رہتے ہیں، لیکن جان رہتی ہے اس میں. تو اسی طرح اپنے بڑوں سے جڑے رہو، اپنے ادارے سے جڑے رہو. فرما یاد رکھو ہمیشہ اپنے درخت سے پیوستہ رہو، اس سے الگ نہ ہو جاؤ. مدارس اور مجارس قائم کرو، بس گزارے کے لیک دیکھو، زائد کے پیچھے نہ پڑو، اور نہ اس کی تمنا کرو کہ کہیں زیادہ تنخواہ مل جائے. اس سے اپنے دارے سے وابستہ رہو، پھر امید بہار رکھو. ہم اس کو قیدا کلیا نہیں کہتے، جو انتہائی مجبور ہو الگ بات ہے، مگر جس کا گزارا اس پر ہوتا ہو وہ زیادہ کی پرواہ نہ کرے. جب تک شاخیں وغیرہ درخت سے پیوستہ رہتی ہیں بہار کی امید ہوتی، اور یہ سب الگ ہو جائیں تو بہار کیسے آئے گی. عام طور پہ یونیورسٹی کے اساتذہ کا عموماً یہی حال ہے، چار سال یہاں چار سال وہاں، اس طرح چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ یہاں تنخواہ کم ہے وہاں زیادہ ہے، یوں وہ گھومتی رہتے. ہاں، اور ہمارے دینی اداروں میں ماشاءاللہ جوانی سے شروع کرتے موت بھی وہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، ساری زندگی وہیں گزرتی ہے. یہ دنیاوی اداروں میں نہیں ہے، یہاں تو کیا ہے بھائی، آگے آگے تھوڑا سا اور آگے، کسی اور جگہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا اور آگے، کہیں ختم ہی نہیں ہوتا. آج کا ہر نوجوان کسی دفتر فیکٹری میں جاتا ہے، تین چار سال سے زیادہ نہیں ٹھہرتا. کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، ایک اور لفظ استعمال کرتے، دوسری جگہ شفٹ کرو، کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، تو عام طور پہ ایسا ہی ہے، بلکہ یہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، آگے کسی اور جگہ دیکھو، کیریئر بناؤ. ہاں ہاں، یہ ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھو بھائی، ٹھیک ہے، آگے دیکھو، یہ کیا ایک جگہ پڑھ ہوئی ہو. تو بدقسمتی سے ہرس کو لالچ کو اچھا عنوان دے دیا، ہرس ہوس کو اچھا عنوان دے دیا، ٹھیک ہے نا، نام اچھے اچھے رکھ دیے، ٹھیک ہے نا، نام اچھے اچھے رکھ دیے. اس کے نتیجے کیا نکلتا ہے؟ کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی چیزیں سیٹ نہیں ہو پاتی، آدمی سیٹ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھاگ رہا ہے، وہ بھی خود بھی سیٹ نہیں ہے. پہلے ایک ایک آدمی چالیس سال سال پچاس پچاس سال کام کرتا، زندگی گزر جا کرتی، ہوس نہیں ہوتی، ہرس نہیں ہوتا. حلال ملتا ہے نا، پاکیزہ ملتا ہے، عزت سے ملتا ہے، بس ٹھیک ہے، جو اللہ نے وہاں دینا ہے وہ اللہ یہاں بھی دے دے گا. پہلے یہ ہوتا تھا، جو مقدر ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ملے گا. اب کون سمجھتا ہے مقدر کو، اور کون سمجھتا ہے مل جائے گا؟ اللہ کے حدیث میں آتا ہے آدمی مرتا نہیں جب تک کہ اس کی روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ مل کے رہتی ہے، چاہے انگلینڈ میں رہو چاہے پاکستان میں رہو، ملے گی تو صحیح ہو. حضرت ندوے کے مدرسے میں پڑھاتے تھے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے مشورہ کیا کہ حضرت تنخواہ میں نہیں لیتا ندوے کے مدرسے سے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے سیکھا میں تنخواہ نہیں لیتا, اور تنخواہ کتنی تھی؟ 60 روپے. اور کتنے بڑے آدمی تھے, جب سعودیہ گئے تو شاہ فیصل باہر استقبال کرنے کے لیے آیا, اور شاہ فیصل کا خاص ایوارڈ ہے سعودیہ کا, وہ ایوارڈ ان کو ملا اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ سولتیہ مدرسہ مکہ میں مدرسہ تھا وہاں دے دیا, ایک ہندوستان کے جو مدرسے تھے وہاں حصہ دے دیا, ایک اس وقت روس کے زمانے میں افغان مہاجرین تھے ان میں تقسیم کر دی, پوری رقم تقسیم کر دی. خود تنخواہ کتنی تھی؟ 60 روپے. اور کتنے بڑے آدمی تھے؟ دمشق کی مسجد میں دمشق کی یونیورسٹی میں پروفیسری کی آفر ہوئی, مدینہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسری کی آفر ہوئی. آپ نے فرمایا نہیں, میں تو ہندوستان کے مدرسے میں پڑھاؤں گا. پھر فرمایا کرتے تھے اگر میں وہاں چلا جاتا تو زیادہ زیادہ ایک پروفیسر کہلاتا. آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر میری بات پہنچ رہی. کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ 60,000. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے مشورہ کیا, فرمایا میں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا اظہار کیا تو مولانا فرمایا یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا نہیں, تنخواہ نہ لینا, یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا نہیں, تنخواہ نہ لینا. ہمارے بزرگ تنخواہ لیتے تھے. کیوں لیتے تھے؟ بھائی کتنی؟ 60,000 روپے. اس لیے لیتے تھے کہ انہیں جب تنخواہ لیتے تھے تو ان کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس اور بڑھ جاتا کہ اب بچ کہیں ناغہ نہ ہو جائے, کہیں گھنٹہ رہ نہ جائے, کہیں تاخیر نہ ہو جائے. جب آدمی تنخواہ نہیں لیتا کوئی بات نہیں, کیا ضرور جانے چھوڑ دی, تنخواہ تھوڑی لیتا ہوں, پیسہ تھوڑی دیتا ہوں. پھر یہ ہوتا ہے تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں بھائی لو, ہمارے بزرگوں کا شیوا نہیں. پھر حضرت مولانا نے فرمایا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں اس بات یہ بات ملتی ہے کہ تنخواہ وغیرہ بالکل بند نہ کرے, پھر کبھی سخت ضرورت ہو تو افسوس ہوگا, کسی سے مطالبہ کرنا پڑے گا, اسباب کے درجے میں لیں بس, باقی رضا تو اللہ. ہم نے بار بار پوچھا, حضرت کو سنجیدگی کا احساس ہوا, دوسرے دن صبح پھر پوچھا کتنی تنخواہ پاتے تھے, ہم نے کہا, حضرت نے فرمایا 60 روپے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت سے ایسے ہزاروں 60 آپ کے غلاموں کے قدموں پہ قربان ہوں گے. ایک وقت آئے گا ایسے ہزاروں 60 آپ کے غلاموں کے قدموں پہ قربان ہوں گے, یہی لفظ فرمایا. اور آج حال یہ ہے کہ آپ کے شاگردوں کی تنخواہیں 5,000-5,000 روپے. اس زمانے کی بات ہے, اب تو 5,000 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا بھی ہوتا ہے باربیکیو. بڑے لوگ تھے بھائی, بڑے لوگ تھے, انہیں کی برکت سے یہ دین زندہ بیٹھے. ہاں انہیں کی برکت, کچھ لوگ کچھ نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کروا رہے ہیں. اس دین کی خدمت میں اللہ اپنے سب سے پیارے لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے, سب سے پیارے لوگ وہ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, پھر روئے زمین پہ جو اللہ کو بہت پسند آتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو اپنا دین بہت پسند ہے, اور اس دین کی پسندیدگی کی وجہ سے اللہ نے اپنے پیاروں کا خون بھی اس کے لیے قربان کیا. اپنی پیاروں کی جانیں بھی اس پر قربان کروائیں گے. دین بہت پسند اللہ. پھر جن کی زندگیاں, جن کا مال, جن کی صلاحیتیں اللہ کو پسند آتی ہیں, وہ اللہ ان کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیں, اور یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے, اسے کرم ہوتا ہے. دیکھو بھائی, زمین پر پہاڑ کس نے گاڑے؟ اللہ نے. اور کیسے کیسے پہاڑ گاڑے. زمین پر سمندر اور دریا کس نے بہائے؟ اللہ نے بہائے. اللہ نے بہائے. یہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو کیا اس اللہ کے لیے اپنے گھر بنانا مشکل تھا؟ جیسے پہاڑ اللہ نے بنا دیے, تو اللہ میاں فرشتوں سے کہتا حال مالے میں جا کے میری مسجد بنا دو, میرا گھر بنا, کوئی مشکل تھا؟ اور شاندار مسجدیں بنتی, کوئی مشکل نہیں. لیکن اللہ تعالی اپنے خوش نصیب لوگوں کی قسمت جگانا چاہتا ہے کہ اس کی جان لگے گی, اس کی صلاحیتیں لگیں گی, اس کا مال لگے گا, یہ میرے ہاں خوش نصیب ہو جائے. باقی اللہ کی جینے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے اللہ تعالیٰ گھر گھر کے اندر اولاد دیتا ہے, نہیں دیتا, کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اس اللہ کے لیے مشکل تھا گھر گھر میں دین بھی پہنچا سکتا تھا؟ بیٹے دے سکتا, دین نہیں دے سکتا تھا؟ گھر گھر میں روشنی پہنچتی نہیں پہنچتی, اس کی ہوا پہنچتی نہیں پہنچتی, تو وہ گھر گھر کے اندر ایمان کی روشنی پہنچا سکتا تھا؟ کوئی بھی انتظام کر سکتا تھا بھائی, جیسے روشنی پوچھنے کی صورت کا انتظام کر دیا, تو گھر گھر کے اندر ہدایت کی روشنی بھی پہنچ سکتی, کیا مشکل تھا؟ اس لیے خوش نصیبی سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے راستے پہ لگایا ہے اور دین پڑھنے پہ لگایا ہے, اور اللہ کرے ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کر, یہ خوش نصیب. اور یہ مزدوری کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے, جو آپ دین کی خدمت کریں گے کوئی لمبے عرصے کی مزدوری نہیں ہے. تو لگی ہوئی ہے مزدوری کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. اللہ نے یہ کہتا ہے الا عشیت او ضحاہا, ایک صبح ایک شام کی جو بات ہے, کتنی بات ہے؟ ایک صبح ایک شام کی تو بات, پھر مزے ہی مزے. ایک صبح اور ایک شام کی مزدوری کی بات ہے بس. قرآن نے تو یہ سچائی بیان کی ہے, ایک صبح اور شام اللہ کے لیے قربان کرو. لیکن وہی گلے میں اٹکی ہوئی ہے, وہی ہم قربان کرنے کے تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس میں ذرا انجوائے کریں گے, انجوائے. ارے نہیں, انجوائے جنت میں کریں گے, آرام قبر میں کریں گے, یہاں محنت کریں گے, یہاں دین کی محنت کریں گے, قبر میں لمبے عرصے آرام کریں گے, پھر جنت میں مزے کریں گے. یہ ترتیب ہے. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.